میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں. اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کمارا بھی دے لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں مالک جب سہارا بھی دے. ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں مالک بحروبر جب سہارا بھی دے لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. موج غم میں ہے کشتی پھنسی ہے خدا فضل سے صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. مجھ کو خلوت میری یاد دے مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے. اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے. اے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن کمارا بھی دے. یوں بیان محبت زبان پر تو ہے یوں بیان محبت زبان پر تو ہے اے اپنے اختر کو دے نعمت علم ہی، اپنے اختر کو دے نعمت علم ہی، اور زبان پر محبت کا نعرہ بھی دے، اپنے اختر اگست کا زمانہ ہے، یہ وہ دن ہے جس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس میں علماء کا کتنا بڑا حصہ ہے، اور علماء نے اس پاکستان کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. چونکہ علماء اپنی کاوشوں کو، اپنی محنت کو شہرا نہیں چاہتے، وہ جو کام کرتے ہیں محض اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ ہی سے اپنا بدلہ چاہتے ہیں، مخلوق میں واہ واہ نہیں چاہتے، شہرت نہیں چاہتے. اس لیے یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم دین سے دور رہے، اور ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمارے اکثر مسلمان ہندوستانی رسم و رواج اور ان کے رسومات اور ان کے بدعات اور ان کے طور طریقوں سے اپنے آپ کو ملاتے رہے، یہاں تک کہ اپنے دین سے بہت دور ہو گئے، اور اسلام کو بھی نعوذ باللہ حقیر جاننے لگے. تو یہ تو ہمارا قصور ہے. علماء آج بھی ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، علماء ربانین جو اللہ والے ہیں، آج بھی اگر ہم چاہیں ان سے پوچھیں تو وہ آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ تو نہیں کہ ایک آدمی روٹی لینے کے لیے تو تندور میں لمبی لمبی لائن لگائے، اور دین کے معاملے میں چاہے کہ گھر بیٹھے مفت میں آرام سے اس کو دین مل جائے. دین تو بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس کو تو پیٹ پال کر نہیں بلکہ پیٹ کاٹ کر حاصل کیا جاتا ہے. ہاں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، ساقی دیتا ہے اسے مئے گلفام. پھولوں کی شراب، محبت کی شراب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جو گڑ گڑاتا ہے، عاجزی سے مانگتا ہے، دین کی دولت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دین کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں، اپنے پیاروں میں اس کو شامل فرما لیتے ہیں، اپنا پیارا اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اور ناز و نخرے جو کرے میں آشام، ساقی رکھتا ہے اسے تشنہ کام. اگر جو نخرے کرے کہ وہ تو خود سمجھتا ہے کہ ہم کچھ ہیں، تو جب پیالے میں کچھ بھرا ہوتا ہے تو اس میں اور کیا ڈالا جا سکتا ہے؟ پیالے میں جب بھرا ہوا ہے تو اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے پیالے میں پہلے ہی بہت کچھ ہے. ملتا تو اس کو ہے جو اپنا خالی پیالہ آگے کرتا ہے. تو اس طرح ہم اگر بھیکاری رہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں, ہاتھ پھیلائیں بھیکاری رہیں کہ اللہ ہمیں دین کی دولت سے سرفراز فرمائیے, دین کی نعمت سے, علم کی نعمت سے سرفراز فرمائیے, تو ضرور اللہ تعالیٰ بھر بھر کے دیتے ہیں, جھولیاں بھر دیتے ہیں. لیکن اگر اس طرح تکبر سے اور رہیں اور اپنے آپ کو کوئی محتاجی نہ سمجھیں تو پھر کیا ملے گا؟ تو لہذا یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کے حاصل کرنے میں ہمارے علماء کا, خصوصاً ہمارے مشائخ کا بہت بڑا حصہ ہے اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں. اور میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں یہ غیر اسلامی, تو جو اسلام پسند نہیں ہیں, جو مغربی تہذیب کے دلدادا ہیں اور مغربیت پسند ہیں, تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ بجائے کہ اس کے کہ وہ اسلام کو برا کہیں, مسلمانوں کو برا کہیں, یا اسلام کے اندر کوئی اپنی دماغی خرابی اور خلل کی وجہ سے اس کو نہ سمجھتے ہوئے کوئی تبدیلی چاہیں, ان کو چاہیے کہ وہ خود اس ملک سے چلے جائیں. کیونکہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر قائم کیا گیا ہے. اتنے نعرے لگے لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, یہ تو سبھی کو معلوم ہے اور اکثر کی زبان پر بھی ہے, لیکن افسوس کہ اکثر کے دل میں یہ بات نہیں ہے. ہم لوگ خود اسلام پسند نہیں ہیں, اکثر و بیشتر اسلام پسند نہیں ہے, ہم مغربیت کو پسند کرتے ہیں. اس لیے کہ ایک تو ہندوانہ ماحول سے ہم آئے, تو قصور ہمارا ہی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں, سیکھا ہی نہیں, پایا ہی نہیں, اس لیے ہم غیروں سے ہمیشہ مرعوب ہوتے چلے آئے ہیں. پھر اوپر سے ترہ یہ کہ پھر یہاں جو ہے انگریز آ گیا, اور کہتے ہیں کہ انگریز یہاں سے چلا گیا لیکن اپنی لید کو چھوڑ گیا. تو بھائی لید برا جانور تو لید کرتا ہی ہے, جانور تو لید کرتا ہی ہے, لیکن قصور تو اس کا ہے جو اس لید کو سونگ رہا ہے, اس لید کو کھا رہا ہے, پیخانے کو کھا رہا ہے. تو گناہوں میں تو ہم پڑے ہوئے, ہم کیوں ان سے مرغوب ہوئے, ہم کیوں ان سے متاثر ہوئے, ہم کیوں ان کی تہذیب سے متاثر ہوئے, یہ تو ہمارا قصور ہے. تو بہرحال چونکہ یہ دونوں ماحول ہم دیکھ چکے ہیں, لہذا اکثر بیشتر ہم میں سے جو ہے وہ مغربیت اور ہندوستانیت سے پاک نہیں ہے. وہی رسومات غمی میں خوشی میں, غیروں کی رسومات اور غیروں کی جو ہے طور طریقے, غم میں بھی خوشی میں بھی. مریں گے تو مرنے میں ہندوانہ رسمیں ہمارے یہاں ہیں, تیجا ہے, چالیسواں, قبر پہ چادر چڑھانا ہے, خوشبوئیں پھینکنا ہے, پتیاں ڈالنا ہے, اور معلوم نہیں کیا کیا کرنا ہے. اور اس میں میت والے جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں تعزیت کرنے والوں کو, بالکل جاہلانہ رسومات ہمارے اندر ہیں. اسی طرح خوشی کا دیکھو تو خوشی کے اندر, شادی بیاہ کے اندر زیادہ تر رسمیں ہی رسمیں ہیں, اور وہ بھی ہندوانہ رسمیں ہیں, یہ مہندیاں کے جو رسمیں ہیں, اوکٹن کی رسمیں ہیں, اور معلوم نہیں مائیوں بیٹھانا اور یہ کرنا وہ کرنا, سب جہالت کی باتیں ہیں. افسوس ہے کہ ہم نے اب تک اس جہالت کو اپنی جھولی میں ڈال رکھا ہے, کوئی خزانہ سمجھ کے جہالت کو ہم نے خزانہ سمجھا ہوا ہے, اور مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس خزانے کا ہم کو کیا ملا, کیا عذاب ہی عذاب ہے, عذاب ہی عذاب ملے گا. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ جو دن آ رہا ہے 14 اگست کا, اس میں تو ہمارے علماء نے بھی اس دن کو اہمیت دی ہے, کیونکہ یہ دن ایک خاص اہمیت کا حامل ہے, اور وطن کے اعتبار سے, ملک کے اعتبار سے, اسلامی سلطنت کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہے. اور اس دن ہمارے علماء نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہوا اسی معاملے میں, تو اس کو چھاپا بھی گیا ہے 14 اگست کے متعلق, آزادی یوم آزادی پاکستان کو واز, تو جس کے پاس نہ ہو وہ لے لے, الحمدللہ یہاں کئی بار تقسیم ہو چکا ہے. اس میں پوری تفصیل حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا ایک خلاصہ کہ کس طرح ہمارے علماء نے محنت کی اور راتوں رات جو ہے وہ کس قدر کئی کئی گھنٹے جاگ کر. اور حضرت طول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو لکھا ہے کہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے لیے حضرت طول پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں سے چلے اور کہاں پہنچے اور ان کو لے کر اسی وضو سے واپس آئے تاکہ راستے میں تاخیر نہ ہو. حتیٰ کہ صبح تشریف لے گئے تھے فجر کی نماز کے بعد اور تہجد کی نماز اسی وضو سے پڑھی اور راستے میں کھانا پینا بھی نہیں کیا, معمولی سا کیا ہو تو کیا ہو تاکہ استنجا کی حاجت نہ ہو. اس قدر فکر اور اس قدر قربانیاں دی تھیں ہمارے بزرگوں نے اس ملک پاکستان کے لیے کہ صرف ایک تقریر کرانے کے لیے یہ مجاہدہ ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو, صاف صاف بات یہی ہے کہ جو اسلام پسند ہو اس کو تو اس ملک میں رہنے کا حق ہے, اور جو مغربیت پسند ہو, ہندوانہ پسند ہو یا اور کوئی قومیت اس کو پسند ہو تو بھائی وہ اس قوم میں چلا جائے. ہم تو نہیں بھیج رہے اس کو, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سب پکے اور سچے مسلمان ہو جائیں اور یہ مملکت اسلامی پکی اور اسلام کا مضبوط قلعہ بن جائے. تو لیکن ہمارے ہر عمل کے اندر غیریت اور غیروں کے طریقے ضرور گھسے چلے جاتے ہیں. ایک اچھی خاصی مذہبی جشن کو اور ایک اسلامی جو ہے اہمیت کے حامل دن کو ہم غیروں کے طریقوں ہی سے کیوں مزین کرنا چاہتے ہیں, سمجھ میں یہ بات آتی نہیں کہ ہمارے دماغ اس قدر مغربیت سے متاثر ہیں, اس قدر ان کے طور طریقوں سے متاثر ہیں. اسی لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ہاں عصر کی نماز کے بعد جو سلسلہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے شروع کیا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ذرا اپنے اسلام سے واقف تو ہوں, ہم ذرا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رات رات بھر رو رو کر ہمارے لیے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے لیے جہنم سے حفاظت مانگتے تھے, عافیت مانگتے تھے, روتے ہی رہتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتے تھے کھڑے کھڑے, پانچ پانچ بارے تلاوت کیا کرتے تھے اور رات رات بھر جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے, پھر ان کے جانسار ساتھیوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کس کس طرح سے قربانیاں دے کر دین کو پھیلایا ہے اور ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمارے دین میں کیا طور طریقے ہیں, کس کام کے کیا طریقے ہیں. افسوس ہے کہ یہ سب باتیں ہم سیکھتے ہی نہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. تو ہم نے ایسی اپنے دین سے آنکھیں پھیر رکھی ہیں کہ نیکریں پہن کے بڑے بڑے لوگ گھوم رہے ہیں, گھٹنے ان کے کھلے ہوئے ہیں, بعض کے اس سے بھی اوپر چڈے چڑھے ہوئے ہیں اور بعض ایسے بے حیائی کے لباس پہنے ہوئے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن افسوس ہے کہ یعنی بے حیائی ہم سے جاتی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز تو ایسی ہماری ہونی چاہیے کہ وہ فحش باتوں سے اور گناہوں سے ہمیں بچائے. بچانے والی اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بے حیائی, یعنی ایک چیز اس سے حیا پیدا ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے والے کے اندر ایک حیا پیدا ہونی چاہیے اور اسی طرح سے منکر سے نفرت پیدا ہونی چاہیے, گناہ سے نفرت پیدا ہونی چاہیے, اللہ کی محبت پیدا ہونی چاہیے. اور برعکس اس کے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں, یہ اللہ کی مہربانی ہے, لیکن وہ نماز ہماری وہ نماز نہیں ہے جس سے ہمیں شرم و حیا حاصل ہو اور ہم فحش کاموں سے بچ جائیں اور منکر کاموں سے بچ جائیں. تو یہ علم بھی نہیں ہم کو کہ ہم گھٹنا کھولنا گناہ ہے. شریعت کے اندر ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جسم جو ہے وہ ستر میں شامل ہے. اگر یہ کھل جائے گا, یہ مرد کے لیے ہے, عورت کے لیے تو پورے کا پورا جسم نامحرم کے آگے ستر ہی ہے. تو لیکن جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے, لیکن مرد جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ کبھی لو فوک کی پتلونیں پہن رہے ہیں جس سے ان کی کمر دکھائی دے رہی ہے اور اعضائے شرم بھی ظاہر ہو رہے ہیں اور گھٹنے کھل رہے ہیں جو ستر کے اندر شامل ہیں. تو یہ افسوس ہے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا, یعنی غیروں کی تقلید میں اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ آج ہم نے نیکریں پہن لی ہیں, کل اس چٹیاں بھی پہن لی ہیں, پھر کل کو ان کی نقل میں ہم اگر ننگے بھی ہو جائیں تو کوئی تعجب نہیں ہے, اس قدر ہم ان کی تقلید کے دیوانے ہیں. تو ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم نے اپنے دین کو اس قدر پامال کر دیا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے
کہ افسوس ہے کہ ہمیں غیروں کی تقلید سے فرصت ہی نہیں ہے، جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ تو ہم دین حاصل کر لیں، آخر کو مرنا ہے، خدا کے پاس جانا ہے، کچھ تو وہاں کی تیاری کر لیں، نہیں صاحب. تو لہذا کیا نتیجہ ہے کہ اس اچھے خاصے جو ہے وہ مذہبی اہمیت کے حامل دن کو غیروں کے طریقوں پہ، کافروں کے طریقوں پہ ہم منا رہے ہیں. بتائیے گانے باجے کا اس ملک میں کیا کام ہے؟ یہ تو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور ہم گانے بجانے کے ساتھ اپنے قومی ترانے گائیں، تو بتائیے یہ کس قدر بیوقوفی کی اور جہالت کی بات ہے کہ ہم یہ نام تو اسلام کا لیں اور نام کہیں پاکستان اور اس کو بنا دیں نا پاکستان. بھائی یہ تو پاکستان اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور یہاں پاکیزہ کام ہوں، یہاں پاکیزہ اعمال ہوں، نمازیں ہوں، تلاوتیں ہوں، اللہ اکبر کی صدائیں ہوں اور اللہ اللہ کی صدائیں ہوں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے باجے بچوں کو بھی باجے دلا دیتے ہیں پوں پوں کرنے والے، جو دن رات وہ گدھے کی طرح اس کی آواز نکلتی ہے رینگتے رہتے ہیں اور اس کے اکثر جو ہے وہ سونے نہیں دیتے. اور یہ دونوں گناہ ہے کہ باجا گانا بھی گناہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں اور ہم آپ ہی کے نام کے ساتھ، اسلام کے نام کے ساتھ، پاکستان کے نام کے ساتھ گانے بجانے کر رہے ہیں، موسیقیاں اور مخلوط گانے بج رہے ہیں، مخلوط گانے گائے جا رہے ہیں، عورتیں اور مرد مل کر جو ہے کورس میں گانے گا رہے ہیں. حرام حرام ہی حرام ہے، سراپا حرام بنے ہوئے ہیں. اب کیا کہیں کہ اس حرام کام کرنے والے کو تو ایک لفظ کہتے ہیں لیکن وہ گالی ہے ہمارے ہاں. تو حقیقت تو یہی ہے کہ جو حرام کام کرنے والا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، مگر کیا کہے، وہ لفظ ہمارے ہاں گالی ہے تو گالی تو ہم نہیں دے سکتے. تو افسوس ہے، سوچنا چاہیے. یہ جھنڈے جھنڈیاں جو لگائے جا رہے ہیں بس یہ بھی تقلید نہیں ہے، کوئی ملک کی محبت میں تو کم ہی لوگ لگاتے ہیں. کاغذ کی جھنڈیاں لگا رہے ہیں جو بالکل ہی گھٹیا اور بودا کاغذ ہوتا ہے، ذرا سا پانی اور مٹی پڑا ہو سب گودا بن جاتا ہے، اور لگاتے ہیں گھروں پر، ہزاروں گھروں پہ لگاتے ہیں اور دو چار روز کے اندر وہ مرجھا جاتی ہیں، اور پھر اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں ہم اس کے سڑکوں کے اوپر، یہ جھنڈا ہمارے ملک کا، اسلامی مملکت کا جھنڈا سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ کوڑے کچرے خانے کے اندر ڈلا ہوا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو ہم لوگوں کی حالت ہے. بڑی بڑی گاڑیوں میں ہم گھوم رہے ہیں، بڑے بنگلوں میں ہم گھوم رہے ہیں، یہ مگر انسانیت تو ہمارے اندر ہے نہیں بھائی. ہاں اب یورپ کے اندر تو کتے بھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، انگریز جو ہے ڈرائیو کر رہا ہے. ہمارے حضرت نے خود دیکھا، برطانیہ میں اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اپنے رشتہ دار کو، بیوی کو، ماں باپ کو نہیں لے جا رہا ہے، اپنے کتے کو جو ہے اگلی سیٹ پہ بٹھا کے لے جا رہا ہے. اور ہمارے حضرت نے دیکھا کہ وہ ایک ٹافی لمبی سی وہ چبا رہا ہے اور اسی کو اس کے منہ میں دیتا ہے، کتے کے منہ میں، اور وہی والی پھر اپنے منہ میں بھی لے رہا ہے، دونوں مل کے چوس رہے ہیں. تو ان کی تو جہالت کا یہ حال ہے. جو چیز نجس العین ہے، کتا نجس العین ہے کہ اس کا لعاب بھی ناپاک ہے، تو اس کے ناپاک لعاب کو وہ چوس رہا ہے. دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں کی ہم تقلید کر رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے دین کو نہ پکڑا اور ان طور طریقوں کو، غیروں کے طور طریقوں کو نہ چھوڑا، خدا نخواستہ ہماری یہ نسل نہ صحیح تو اگلی نسل کہیں یہی کام نہ کرنا شروع کر دے کہ کتے کے منہ کی چیز وہ کھائے. تو یہ تو ہم لوگوں کا حال ہے. تو انہی کے طریقے پر وہ ریسٹ بینڈ بنا رہے ہیں. رنگ تو پاکستانی ہے سفید اور ہرا، تو بھائی یہ ریسٹ بینڈ بنا لیا. یہ بتا بلا بتا بلا بتائیے کیا بات ہے. لڑکیاں بھی پہنے پھر رہی ہیں، ہیئر بینڈ اس کلر کے لگا کے پھر رہی ہیں، کپڑے کی جھنڈیاں اس لگائے پھر رہی ہیں، کپڑے ان کلر کے بن رہے ہیں، جھنڈوں کے کلر کے کپڑے. ایک دن کے فنکشن کے لیے ہزار ہزار، دو دو ہزار روپے کا جوڑا، اور معلوم نہیں اور کیا کیا خرافات، کتنے مہنگے لوگ جوڑے بنا لیں. اس دو ہزار روپے میں غریب کا دس دن پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں صدقہ و خیرات کے لیے تو اتنا پیسہ نکالنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، اور ان خرافات کے لیے ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. اور بائکیں چلا رہے ہیں سائلنسر نکال کے، پورے شہر کے اندر ایک شور شرابہ کر رہے ہیں، جس سے لوگوں کے آرام میں خلل، نیند میں خلل، اور کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. اور جلسے اور جلوس اور اسلام کے نعرے خوب لگ رہے ہیں، لیکن آج جماعت کی نماز کی خبر ہی نہیں ہے. نماز کا وقت ہو گیا وہاں نعرے لگا رہے ہیں اسلام اسلام کے، بعض یہاں ایسی جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے اسلام کے نام پہ، لیکن حرکتیں ان کی دیکھو تو بالکل وہی جانوروں والی، وہی کافروں والی، وہی ان کا رنگ ڈھنگ، وہی ان کا پہناوا، وہی ان کے ہیئر اسٹائل، اور وہی ان کے چست لباس، اور وہی ان کی بے پردگیاں. نام اسلام کا ہے، وہی ہم اسلام والے ہیں، اسلام والے ہیں، فلانی جماعت فلانی جماعت، لیکن دیکھو تو صحیح کہ ان کی حرکتیں کیسی ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. تو میرے عزیز اور دوستو، اچھا جیولری بھی ایسی بن رہی ہے، اور جس کے جو جی میں آیا وہ کر رہا ہے، وہ پارے ہیں، فلاں ہے، دھماکہ ہے، سب چیز. اور دو دن کے بعد وہ سب کی سب چیزیں سڑکوں پہ اور کچرے خانوں کے اندر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ارے بھائی، اتنی تو کچھ تو اپنا معیار رکھو کہ اگر جھنڈا لگانا ہے تو اچھے طریقے کا لگاؤ، بڑھیا جھنڈا لگاؤ، اور اس کو دھو دھا کے بعد میں صاف کر کے وہ لپیٹ کے طے کر کے رکھ دو، اگلے سال پھر استعمال کرو. دسیوں برس ہم نے بھی ایک جھنڈا بنایا تھا اپنے بچپن میں، میں نے جھنڈا بنایا تھا، تو اچھے کپڑے کا بنایا، بہت عمدہ بنایا، اور اس کو ہر سال میں نکالتا تھا. تو 15-20 سال الحمدللہ وہ ایک ہی جھنڈا ہم لگاتے رہے. بعد میں پھر وہ بوسیدہ ہو گیا، آپ معلوم نہیں کسی کو دے دیا تھا کیا ہوا. لیکن اس طرح سے کریں کہ بھائی بڑھیا چیز بنائیے، ایسی جو جھنڈیاں جو دھاگے میں پھروئی ہوتی ہیں کاغذ کی، میری گزارش ہے کہ وہ ہرگز اس سے گھروں کو نہ سجائیں. اگر وہ لینا ہی ہے، اسی کے اندر ایک بڑھیا والی آتی ہے پلاسٹک کی بنی ہوئی، وہ اچھی والی لے لیں، اور اس کو برس ہر برس پھر آپ چلائیں، ایک دفعہ لے لیجئے، پھر دوبارہ خرچہ نہیں ہوگا. اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی اظہار، اصل تو اظہار عملی ہونا چاہیے کہ اس دن ہم عہد کریں کہ ہم اللہ ہی کو اپنا معبود بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نہیں دیکھتے ایسے کو کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. تو آج ہم لوگوں کی اکثر و بیشتر یہی حالت ہے، جو جی میں آیا کر لیا، جو ڈیزائن سمجھ میں آیا کر لیا، اور اس چکر کے اندر گنجے بھی ہو جائیں گے. ہاں، فیشن کے اندر گنجے بھی ہو جائیں گے. ہم ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنا سر مونڈ لیتے ہیں اور ایک کان میں بالی پہن لیتے ہیں. ارے بھائی، اگر کچھ نقل کرنی ہے تو کچھ عقل سے تو کام لو، نقل کے لیے کچھ عقل بھی چاہیے. وہاں تو باہر تو ممالک میں ایک کان میں جو بالی پہنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہجڑا ہے، ہجڑے پہنتے ہیں وہ. تو بس ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، ان کو نقالی کرنی ہے. دیکھ لیا کسی تصویر میں کوئی، وہاں تو ہجڑے بھی بڑے بڑے ہیرو بن جاتے ہیں، ان کا کیا ہے، وہ تو جانور ہیں. وہ سور کو اپنا سردار بنا لیں، کتے کو اپنا سردار بنا لیں، ہم بھی ایسے ہی چلے چلے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا تصویر میں کہ وہ سر مونڈا ہوا ہے اور ایک کان میں بالی پہنا ہوا ہے اور ننگا ہوا ہوا ہے، بس ہم واہ واہ بھائی کیا بڑا اچھا لگ رہا ہے. ارے ہماری نظر ہی خراب ہو گئی ہے، اور ہمارا دل ٹیڑھا ہو چکا ہے کہ ہمیں بری چیزیں، گندی چیزیں، غلیظ چیزیں ہمیں پسند آ رہی ہیں، ہمیں اچھی معلوم ہو رہی ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا بار بار پڑھنے کے لیے اور مانگنے کے لیے ہمیں تاکید فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ حق کو ہمیں حق دکھلا دیجئے، کیونکہ اچھی بات سامنے ہوتی ہے، بھلی بھلا راستہ سامنے ہوتا ہے، لیکن شیطان آ جاتا ہے، نفس آڑے آ جاتا ہے، اور وہ اس بھلی بات کو برا دکھاتا ہے، نقصان، اچھے نفع کے راستے کو نقصان کا راستہ دکھاتا ہے. اس میں تو نقصان ہے کہ تم دین پر چلو گے تو تم دنیا سے کٹ جاؤ گے، اور کیسے لوگ ملہ کہیں گے اور یہ کہیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور تمہاری روزی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، تنگی ہوگی، فقر ہوگا. بھائی یہ راستہ تو، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بھیک مانگی ہے، اللہ سے بھیک مانگنا سکھایا کہ آپ ہمیں اچھا راستہ اچھا دکھلا دیجیے گا، حق کو حق دکھلا دیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم حق کو دیکھیں لیکن ہم اس کو برا جانیں. اور پھر یہ بھی مانگ لیا کہ ورزقنا اتباع، کہ اللہ پھر حق ہی کی اتباع کو ہمارا رزق بنا دیجئے، کہ جیسے رزق پورا کیے بغیر کوئی بندہ مر نہیں سکتا، دنیا سے جا نہیں سکتا، تو اے اللہ جب تک کہ پورا پورا حق ہم اختیار نہ کر لیں، اس وقت تک ہمیں موت بھی نہ دیجئے گا. سبحان اللہ، کیسی پیاری دعا، ہمیں کیسا محفوظ راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا ہمیں سکھا دیا. پھر آگے جب ایک رخ مانگا جاتا ہے تو اس کی ضد سے پناہ بھی مانگی جاتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں ایک دن الصراط المستقیم ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے, تو دوسرے اس کا عکس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ برائی کے راستے سے ہمیں بچانا, گمراہوں کے راستے سے ہمیں بچانا. لہذا اس دعا میں بھی دونوں رخ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رخ بتلا دیا, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا, کہ اللہ باطل کو ہمیں باطل ہی دکھائیے گا, کیونکہ باطل برا راستہ ہم جانتے ہیں کہ یہ برا راستہ ہے, لیکن شیطان اور نفس ہمارے آڑے آ جاتا ہے, کہتا ہے بھائی دیکھو کتنا مزہ آئے گا گناہوں میں, اور دیکھو نماز میں کیا مزہ ہے, اللہ اللہ کرنے میں کیا مزہ ہے, گناہ میں دیکھو کتنا مزہ ہے, کتنا مزہ آتا ہے گانا بجانے میں, ٹمکا لگانے میں, اچھلنے میں, کودنے میں, آزاد رہنے میں. جانور سانڈ کی طرح آزاد رہو, کیا ضرورت ہے پابند ہونے کی, پابندیوں میں تو بڑی خشکی ہے بھائی, تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم گناہوں کا مزہ لو, ذرا اچھلو کودو, ٹھمکے لگاؤ, گانے بجاؤ, اپنے کولے مٹکاؤ ذرا, اور شیطان جو ہے دیکھ کر تالیاں بجاتا ہے خوشی سے کہ ہم نے کیسا ان کو جھونک دیا جہنم کے اندر, کیسے جہنمی کاموں میں ہم نے ان کو مبتلا کر دیا. تو عرض کیا کہ اللہم ارنا الباطل وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا, کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ برے راستے کو ہم اچھا سمجھنے لگ جائیں. جیسا کہ میرے مرشد نے مثال دی کہ جہاں یہ بھینسیں اور گائے وغیرہ پالتے ہیں بہت کثرت سے, وہاں پر دیکھو گے تو ان کے گوبر پہ تھوڑے دن کے بعد جہاں گوبر ڈالا جاتا ہے ان کا, تو اس کے اوپر ایسی خوبصورت کائی ہرے رنگ کی جم جاتی ہے جو دور سے ایسے معلوم ہوتا ہے بہت ہی بہترین سبزہ زار ہے, لیکن حقیقت اس کی کیا ہے کہ اس میں پیر رکھو تو گوبر اور غلاظت سے پیر بھر جائے گا, بدبو سے دماغ سڑ جائے گا. تو یہ دنیا اور اس کی جو خرافات ہیں یہ سب ایسی ہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ گوبر کے اوپر یہ سبزہ بچھا دیتا ہے, دیکھو آہا کتنا مزہ آئے گا گانے بجانے میں, دیکھو سارے لوگ بائک پہ جا رہے ہیں اور سائلنسر نکالے ٹروں ٹروں کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں شور مچاتے ہوئے, کتنا مزہ آ رہا ہے, دیکھو نا چلو نا تم بھی, اور کیا تم دنیا میں پھر کیا مزہ رہے گا, اور ذرا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے تھوڑا کھانا وانا کھائیں گے اور تھوڑا گالی بھی بکیں گے, یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے, گانے بجانے بھی کریں گے, کتنا مزہ آئے گا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجتناب بھی مانگا ہے کہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا, کہ اللہ اس سے اجتناب کی بھی ہمیں توفیق دینا, رزق ہمارا بنا دینا کہ جب تک کہ پورے پورے ہم بری چیزوں سے پاک نہ ہو جائیں, اخلاق رذیلہ ہم سے پورے پورے نہ جاتے رہیں, پاک نہ ہو جائیں ہم, اور پورے پورے ہم حق کے اختیار کرنے والے نہ ہو جائیں, اللہ ہمیں موت ہی نہ دینا. کیسی پیاری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے. تو میرے عزیز اور دوستو, اس دن کے لیے معلوم نہیں, مجھے تو معلوم نہیں کیا کیا خرافات لوگ کرتے ہیں, لیکن واللہ صرف ایک ہی بات ہم نے اپنے بزرگوں سے دیکھی کہ بھائی ایک اچھا بڑھیا قسم کا جھنڈا انہوں نے, ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ ایک اچھا بڑھیا جھنڈا خانقاہ میں اور باہر ایک آدھ اور باہر لگا دیا, اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا جو جھنڈے کا بیج ہوتا ہے وہ اپنی جیب کے کرتے کے اوپر کہیں مناسب جگہ پہ لگا لیا, لیکن یہ بھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے, بس ایک جھنڈا لگا دیا اچھا بڑھیا سا, اچھی مناسب جگہ, نمایاں جگہ, کہ اظہار محبت ہو جائے اور اظہار یکجہتی ہو جائے, اور اپنے ملک سے بوجہ اسلام کے, یاد رکھیے کہ اپنے ملک سے بوجہ اسلام کے ہمیں محبت ہے, کیونکہ اسلامی مملکت کی تعریف بھی کیا, ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتوں سے, کیسے کیسے علوم سے نوازا تھا. یہ حکیم الامت فرماتے تھے کہ جو مملکت پر کوئی اسلامی سربراہ ہو, مسلمان ہو وہ, اور اگرچہ چاہے کتنا ہی فاسق اور گناہگار ہو اور کتنا ہی جو ہے وہ کمزور ہو ایمان میں, کہ دوسرے ملکوں کی جو ہے اس میں پریشر میں آ کے, دباؤ میں آ کر وہ اسلامی نظام کو پوری طریقے سے نافذ کرنے کے قدرت نہ بھی رکھتا ہو, پھر بھی وہ مسلمان حکمران ہے, اس لیے پوری کی پوری مملکت اسلامی مملکت کہلائے گی, چاہے وہاں گناہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, لیکن وہ اسلامی مملکت ہوگی, اور اس مملکت کے ایک انچ کے لیے بھی جان دینا شہادت ہے. سبحان اللہ. اب ہم اپنے ملک کو کیسی کیسی, جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ ملک کو برا کہتے ہیں, اور بعض لوگ نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ اس ملک کو کوئی فلانا لے لے, کوئی فلانا غیر قوم لے لے, کیونکہ وہ ان کی ظاہری ترقی سے متاثر ہوتے ہیں. ان کی نظر صرف ظاہر ہی ظاہر پر ہے, ان کی نظر تو کلمے پر ہے ہی نہیں, ان کو معلوم ہی نہیں کہ کلمے کی کیا دولت ہے. ارے بھائی, کافر جو ہے کتنا ہی ترقی یافتہ اور کتنا ہی دولت مند ہو, کتنا ہی جو ہے اس عیش و عشرت کے اندر ہو, لیکن اگر کلمہ نہیں ہے تو ظالم بالکل سراسر نقصان اور گھاٹے میں ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس کے لیے بھڑکائی جا رہی ہے. اور ایک مسلمان ہے, کتنا ہی گناہگار ہے, زانی بھی ہے فرض کر لیجئے, شرابی بھی ہے اور ڈاکو بھی ہے, چور بھی ہے, لیکن کلمہ اس کے دل میں موجود ہے تو کبھی نہ کبھی جو ہے وہ اپنی سزا کو بھگت لے گا اور پھر جنت میں داخل ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا, پھر کبھی جہنم میں واپس نہیں آئے گا. اور اگر توبہ ہی کر لی اس نے, توبہ کی توفیق ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بھی پناہ دے سکتے ہیں, لیکن کافر کے لیے تو جہنم سے چھٹکارا ہی نہیں ہے. لہذا یہ لوگ بالکل نادان اور نا سمجھ ہیں, جو لوگ اپنے ملک کو برا کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو کوئی اور حکومت لے لے, کوئی اور حکمران لے لے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالی ہماری مملکت کو, پاکستان کو مضبوط قلعہ اسلام کا بنا دے, اور بہت ہی عوام کو بھی. در حقیقت بات یہ ہے کہ عوام خود ہی اسلام پسند نہیں ہے, قصور تو ہمارا ہے جو ہم برا کہتے ہیں. تو یاد رکھو کہ کسی نے کہا کہ جب ہم کسی بھی انگلی اٹھاتے ہیں تو ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے, چار تو خود اپنی طرف ہوتی ہیں, چار عیب ہمارے اندر ہیں اس کے مقابلے میں. تو یہ تو معاملہ بہت ہی برا ہے کہ ہم اپنے ملک کو برا کہیں, اپنے عیب تو ہم دیکھتے نہیں اور ملک کو برا کہتے ہیں. حدیث پاک میں اعمالکم عمالکم, کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. ارے تم جیسے اعمال تمہارے ہوں گے ویسے ہی حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی برائی ہے بھی ہمارے حکمرانوں میں, تو ایک تو یہ کہ اس کی برائی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, وہ غیبت ہی غیبت ہے اور غیبت کرنا حرام ہے. اور دوم یہ کہ اگر ہے بھی تو ہم پہلے اپنے کو تو دیکھیں, کہ حدیث پاک میں ہے کہ اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کو درست کریں, بجائے اس کے کہ حکمرانوں کو برا کہنے کے, ہم اپنے کو درست کریں. ہم ہی میں سے تو یہ حکمران چنے جاتے ہیں, ہم ہی میں سے تو آتے ہیں, یا آخر چنے جائیں یا نہیں چنے جائیں, بغیر چنے آ جاتے ہیں, مسلط ہو جاتے ہیں. تو ہمارا ہی قصور ہے, ہمارے اعمال ہیں. تو بھائی ہر معاملے میں, ہر جشن میں, ہر خوشی میں, ہر غمی میں, ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام ہی کو اپنا مقتدا بنائیں. اور اسلام کو مقتدا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات کا ہم مطالعہ خوب غور سے کریں اور شوق سے کریں اور بار بار کریں, تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا پسندیدہ راستہ کیا ہے, اسلام کیا ہے اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو لہٰذا اپنی خوشی میں اور اپنی غمی میں کوئی سا بھی موقع ہو, چاہے شادی بیاہ کا ہو, چاہے جشن آزادی پاکستان کا ہو, یہاں تو جشن آزادی پاکستان منا رہے ہیں لیکن جشن آزادی کپڑے ہو رہے ہیں, تو کپڑوں سے آزادی ہو رہی ہے, بے پردگیاں ہو رہی ہیں, اختلاط ہو رہا ہے, گانے بجانے ہو رہے ہیں اور عجیب عجیب باتیں, عجیب عجیب سلوگن. ابھی ہم نے واٹس ایپ پہ کسی کا پروفائل دیکھا تو اس میں عورت نے اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی بھی ہے اور ساتھ میں اس پہ اپنی نام کی مشہوری بھی ہے. یہ بھائی کتنی بے حیائی کی بات ہے, اس عورت کے اندر ہے وہ نہیں ہے, حیا نہیں ہے اس عورت کے اندر کہ اپنے نام. یہ دیکھ لو کہ اس نیٹ نے کیا کیا تباہیاں مچائی ہیں, کیسی بھی ہو. اور یہی ہے کہ بھائی اب اسلام کا مطالعہ کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس دور کے مشائخ کی زندگی کا مطالعہ کریں, ان کے پاس رہیں, ان کی صحبت میں آنا جانا رکھیں اور ان سے دین سیکھیں. جو اللہ والے ہیں, جو اللہ والوں کے صحبت یافتہ ہیں, اللہ والوں کے اجازت یافتہ ہیں, ان کی صحبت میں آ کر دین کو سیکھیں اور اللہ کی محبت کو سیکھیں. اللہ کی محبت سیکھنا تو فرض عین ہے اور اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ اگر محبت ہی نہ ہوگی تو کام کرنے کو جی نہ چاہے گا, عمل کو جی ہی نہ چاہے گا, اور جو محبت ہوتی ہے تو سر دینے کو بھی جی چاہتا ہے, سر قربان کرنے کو جی چاہتا ہے. تو جتنی زیادہ محبت ہوگی, جس پائے کی محبت ہوگی, اتنا ہی زیادہ عمل اس کا کرنا جو ہے آسان بھی ہوگا, مزیدار بھی ہوگا. لہذا اس کا طریقہ آسان یہی ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو. اگر آپ اگر فائدے میں رہنا چاہتے ہو اور اگر کچھ کمانا چاہتے ہو اور کچھ ایسی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہو جائیں اور بے عیب ہوں اور لازوال ہوں, ان میں تغیر بھی نہ ہو اور اس دنیا کی حقیقت سے زیادہ ٹھوس ہو, تو بھائی بزرگوں کے پاس رہو. اپنے نفس کو پابند کرنا ہے. در حقیقت کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں, لہذا جانوروں کی طرح, جس طرح جانور کو آزاد کر دو تو کبھی اس کھیت میں منہ ڈالے گا, کبھی اس کھیت میں منہ ڈالے گا. تو یہ انسان کا طریقہ یہ نہیں ہے, انسانیت یہ نہیں ہے. انسانیت تو ہے اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرنا, اپنے نفس کو پابند کرنا کہ نہیں بھائی ہر کام کرنے کا تمہیں زیوا نہیں ہے. ہر کام یہ نہیں کہ جہاں چاہے آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا, جو جی چاہے سن لیا, جو جی چاہے بک دیا. یہ تم انسان نہیں ہو, تم جانور سے بھی بدتر ہو, کیونکہ تم کو انسانیت کا لبادہ اللہ نے پہنایا, انسانیت کا شرف تم کو اللہ نے عطا فرمایا, اور اس شرف کے باوجود تم نے ذلت کے کام اختیار کیے ہوئے ہیں. تو تم بہت ہی بڑے مجرم ہو, جانور سے بھی زیادہ تم بدتر ہو, کیونکہ جانور تو مجبور ہے کہ وہ جانور ہے, لیکن تم تو مجبور نہیں ہو, تم تو انسان ہو اور کام جانورانہ کر رہے ہو. لہذا انسان کے ہوتے ہوئے جانورانہ کام کرنا جانوروں سے بڑا جرم ہے, تم جانور سے بدتر ہو. تو خدا کے لیے ہم اپنے آپ اپنے مقصد کو ہم پہچانیں, اور اپنے صبح و شام کے معمولات اور تقریبات اور جو کچھ بھی ہمارے معمولات ہیں, معاملات ہیں, ان سب کے سب کو شریعت اسلام کے مطابق ہم ڈھالیں, اور اپنے نفس کو ان چیزوں کا پابند بنائیں. جی چاہے یا نہ چاہے پابند بنائیے, اور اپنی دنیا بھی بنائیے اور آخرت بھی بنائیے. دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ, دونوں جہان میں انعام پانے کا صرف اور صرف راستہ اسلام پر چلنا ہے, سنت کے طریقے پر چلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستوں پر چلنا ہے, اور چلنے کا طریقہ بتلا دیا کہ کسی اللہ والے کا ہم ہاتھ پکڑ لیں, جو سچا اللہ والا ہو, جس کی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو, جس کی کوئی نفسانی خواہش نہ ہو, جو دنیا کا حریص نہ ہو, کسی بزرگ کی جوتیاں اٹھائے ہوئے ہو, کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو, ان کا معتمد ہو, اور علماء اس کی تعریف کریں, اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کریں, تو ایسے شخص کا ہاتھ پکڑ لو جہاں مناسبت ہے, تو انشاءاللہ تعالی دین بھی درست ہو جائے گا اور دنیا بھی درست ہو جائے گی, برکتوں کا نزول بھی ہوگا. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اور یاد رکھیے کہ جتنی تیری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. افسوس یہ کہ بس ہم دنیا کے لیے تو کتنا باہر نکلتے ہیں, گرمی ہو سردی ہو, پیدل جانا ہو, سواری ہو نہ ہو, پیسہ ہو نہ ہو, کسی طرح مشقت کر کے دنیا کو تو ہم حاصل کرتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کرنسی کو ہم بالکل ہی توجہ نہیں دیتے. تو یہ تو ہماری جہالت کا حال ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے بعضے لوگ اس فقیر سے کو اپنی خدمت کا موقع دیتے ہیں, تو ان میں بہت سے الحمدللہ ان کے حالات بہت خوشی کے ہیں. مثلا ایک خاتون ہمارے یہاں آتی ہیں, وہاں تو بہت خوشی ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہ جوہری کی دکان میں, جیولر کے یہاں جب جاتے ہیں تو ہم کس طرح زیور پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, یہ ڈیزائن دکھاؤ, وہ ڈیزائن, یہ کیسا اچھا ڈیزائن, یہ کیسا اچھا ڈیزائن. تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب یہاں آتی ہوں, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی آواز دیکھتی ہوں, تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے میں کسی جوہری کی دکان میں آ گئی ہوں. تو میں ہر آواز کو غور سے دیکھتی ہوں کہ یہ آواز میرے پاس ہے یا نہیں ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ بہت سے ہیں ایسے, کوئی ایک نہیں ہے, لیکن وہ ماشاء اللہ تعلق بھی رکھتے ہیں. جب کوئی بیان میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, فون کر کے پوچھتے ہیں, اور معلومات کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو بھی جو ہے شیخ سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ اس کے بارے میں مشورہ دے دیں. تو الحمدللہ وہ خود ہی اس بات کے معترف ہیں کہ بھئی ہمیں بہت فائدہ ہو گیا, زندگی میں بہت تبدیلی آ گئی اور ہماری دنیا بھی درست ہو گئی. بہت سی باتیں, بہت سی الجھنیں تھیں وہ خود بخود سلجھنوں میں تبدیل ہو گئیں. تو یہی ہے راستہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت فرماتے ہیں اور ان کو مشورہ اچھا مل جاتا ہے اللہ کے فضل سے, تو وہ پھر چل دیتے ہیں, راستہ چلتے رہتے ہیں, اسی طرح انجام کو پہنچ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ نہ کریں کہ ہم گھر بیٹھے ہمیں کسی طرح دین حاصل ہو جائے. تو میرے عزیزوں یہ ممکن نہیں ہے, باہر نکلو اور کام کرو. اور جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر آرام سے رہ کے, جب اللہ نے ایک آرام کا راستہ ان کو دیا ہے کہ آرام سے گھر میں رہیں, وقرن فی بیوتکن, کہ اپنے گھروں کے اندر آرام سے قرار پائے رہو. تم گھروں کی ملکہ ہو. اور مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کو پورے گھر کا نظام عورتیں چلائیں, ان کے اندر دخل اندازی نہ کریں. اور جہاں جو ہے شریعت کا معاملہ ہو ان کی اصلاح کریں, ان کی درستگی کریں. اور وہ جب وہی کر سکتا ہے جو خود بزرگوں کی صحبت میں آنا جانا رکھے اور بزرگوں سے دین کو سیکھے. تو ہونا یہی چاہیے کہ مرد جو ہے وہ دین سیکھیں اور پھر وہ گھروں کے اندر اپنی خواتین کو سکھلائیں, ان کی اصلاح کریں. لیکن اس زمانے میں مشکل یہی ہے کہ عورتیں جو ہیں بچائیے اپنے شوہر کو جو ہے کوئی وہ اہمیت ہی نہیں دیتی, بلکہ زیادہ تر جو ہے ان کو احمق سمجھتی ہیں, نعوذ باللہ. تو بازے ہوتے بھی ہیں کیا کریں. تو جیسے ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک بڑے بہت بڑے بزرگ تھے اور بیگم جو ہے ان کی بیوی بہت ٹر 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 ہر وقت چیخنا چلانا کچھ نہ کچھ اور ان کی توہین کرتے رہنا. بیچارے ایک دن تنگ آ گئے تو رونے لگے اللہ میاں سے کہ اللہ میاں یہ تو ہماری معتقد ہوتی ہی نہیں ہے, آپ ہمیں کوئی کرامت ہی دے دیں شاید پھر یہ کچھ معتقد ہو جائے. تو آواز آئی آسمان سے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم چارپائی بھیج رہے ہیں, اس پر تم لیٹ جانا اور بیٹھ جانا اور یہ اڑے گی ہوا میں. تو انہوں بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا آج تو پھر کام بن جائے گا, اب تو پھر ہماری بیوی کی زبان بند ہو جائے گی, معتقد ہو جائے گی, ہاتھ باندھے کھڑی رہے گی. بڑے تصور میں خوش ہونے لگے, جیسے وہ شیخ چلی خوش ہو رہے تھے اتوار کو ہم نے سنایا تھا, حضرت والا کے سنایا, تو بہت خوش ہونے لگے. اب چارپائی میں بیٹھے وہ واقعی اڑنے لگی. تو انہوں نے جو ہے اپنے گھر کے سین پہ خوب چکر لگائے تین چار, اور جب تین چار چکر لگا لیے اندازہ ہو گیا کہ بیوی نے ہمیں دیکھ لیا اڑتے ہوئے. اب چارپائی سے نیچے اترے اور آ گئے گھر میں. تو بیگم صاحبہ چھوٹتے ہی بولنے لگی کہ ارے میں جانتی ہوں تم کیسے بڑے حضرت بنے ہوئے ہو, حضرت تو میں نے آج دیکھے ہیں, بزرگ تو میں نے آج دیکھا ہے کہ وہ چارپائی پہ اڑ رہا تھا. تو ان بزرگ نے سمجھا کہ ہمارا تو اب کام بن ہی گیا, اس نے دیکھ بھی لیا ہم کو. تو کہا ارے بھلی مانس وہ میں ہی تو تھا. تو کہتی اچھا جب ہی تو کہوں ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اپنے شوہروں کی معتقد نہیں آتے, لیکن بیچاری جاہل اور نادان ہوتی ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شوہر کا درجہ بتانے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قابل ہو یا ناقابل ہو, کیسا شوہر ہو, شوہر کی بات ہے. کہ شوہر کے لیے تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. اس قدر یہ یعنی اس کی سمجھ لو کہ اشارہ اس میں سب کچھ موجود ہے, اشارہ سمجھنے والے کے لیے اس میں سب کچھ کافی ہے کہ اپنے شوہروں کا کس قدر ادب اور ان کی اتباع کرنی چاہیے, بشرطی کہ وہ خلاف شریعت کام کا حکم نہ دیں. باقی اپنے نوافل کو بھی موقوف کر دو, کیونکہ شوہر کی خدمت بھی بڑی عبادت ہے. مگر یہ بیچاریاں سمجھتی ہیں کہ جب تک ہم تسبیح نہ کٹکھٹائیں گے, جب تک ہم نوافل نہ پڑھیں گے, شوہر جائے پہاڑ میں تھوڑی دیر میں کر لیں گے یہ کر لیں گے. تو بیچاریاں یہ سمجھتی نہیں ہیں. تو بہرحال شوہروں کو بھی چاہیے کہ ان پر صبر کریں, اور ان کی بعضی باتوں پر جو ہے وہ صبر کرنے سے بہت بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں گر نہ صبرت می کشیدے بار زن, کہ کشیدے شیر نر دے گارے من. اچھا فارسی جانتا ہے نہیں, اس کا مطلب بیگار لے رہا ہے کوئی, اس سے تم سے کوئی بیگار لے رہا ہے یا تمہاری کوئی بیگار کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. چلو تو وہ کیا کشیدے شیر نر بیگارے من. ایک بزرگ جا رہے تھے, ایک صاحب کہیں پہنچے, اب کسی بزرگ کا شہرت سن کے تو سوچا کہ ان سے کچھ اللہ کی محبت سیکھ لیں گے, اللہ والے بن جائیں گے, کچھ دین حاصل کر لیں گے. جب وہ وہاں پہنچے تو وہی معاملہ بیوی کا, گھر پہنچے وہ شیخ تھے نہیں, اور بیوی نے پھر وہ سنانی شروع کر دی کہ تم کس کی تلاش میں آئے ہو, تم تو بڑے نقصان میں, 1000 میل سے بیچارے چل کے آئے تھے دور پیدل, زمانے میں کوئی سواریاں تھی نہیں. تو بہت ہی افسوس کرنے لگے کہ بیوی تو بہت کچھ سنا دیا کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے اور فلاں ڈھماکا ہے. بہت ہی افسردہ جا رہے تھے تو راستے میں محلے والوں نے دیکھا, پوچھا کیا بات ہے بھائی, اجنبی آدمی ہے, کیا بات ہے؟ کہا میں 1000 میل دور سے آیا تھا اور شیخ سے ملنے آیا تھا, کچھ دین حاصل کرنے آیا تھا, یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی نکلا. تو محلے والے سمجھ گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ تم ان کی باتوں میں نہیں آؤ, سمجھ گئے کہ گھر ہو کے آیا ہے شیخ کے. تو کہا یہ تم ان کی باتوں میں مت آؤ, تم ایسا کرو جنگل جاؤ اور جنگل میں جا کے ان کو تلاش کرو. یہ چلا گیا جنگل تو دیکھا تھوڑی دیر میں شیخ جو ہے شیر کی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھر جو ہے وہ رکھے اور سانپ کا کوڑا لیے چلے آ رہے ہیں, سانپ کا کوڑا. تو بڑے حیران ہوئے اور شیخ نے دوری سے تاڑ لیا کہ یہ میرے گھر سے ہو کے آیا ہے. تو پوچھا کیا بات ہے, انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا دیکھو یہ مجھے بیوی تو بہت کڑوی ملی ہے, بہت ستانے والی ملی ہے, لیکن اس پر صبر کے نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ کرامت دی ہے کہ یہ شیر میری بیگار کر رہا ہے, میری خدمت کر رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کا بڑا درجہ عطا فرما دیا. تو وہی دونوں طرف ہے معاملہ, کہ شوہر کو چاہیے کہ بیویوں کا احترام بھی کرے, ان کی عزت بھی کرے, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور ان کی دوا دارو اور دکھ درد کا ساتھ بھی دے, ان کا دکھ درد سنے, ان کی دوا دارو کرے, ان کا خیال رکھے. وہ بھی انسان ہے, ہے نا. اگر عورت ہی نہ ہوتی تو تم بھی نہ ہوتے, ہے نا. کہاں ہوتا ہمارا وجود, عورت کے بطن ہی سے تو انبیاء پیدا ہوئے, اولیاء پیدا ہوئے, صحابہ پیدا ہوئے. تو ایسا نہ کرے کہ بیویوں کے حقوق پر تو ہمارے حضرت نے اس قدر بیان فرمایا ہے, اس قدر بیان فرمایا ہے کہ پوچھو نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی حکم دے دیا, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرو, نرم برتاؤ کرو, اچھا سلوک کرو. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وزیر اعظم کا کتا ہو اور اس کے پٹا ڈلا ہوا ہو گردن میں, تو کوئی مائی کا لال اس کو بری نگاہ سے نہیں دے سکتا کہ وزیر اعظم کا کتا ہے, صدر بادشاہ کا کتا ہے, کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا. اور یہ احکم الحاکمین کی بندیاں ہیں, ان کی بندیاں ہیں, اور ان میں سے بھی کتنی ولیاں نکلتی ہیں, کہاں کہاں پہنچ جاتی ہیں, مردوں سے کہیں آگے بڑھ جاتی ہیں بعضی عورتیں تو ولایت کے اندر. ہاں تو یہ یاد رکھو کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ان کے ساتھ سختی مت کرو, نرم برتاؤ کرو, حسن سلوک کرو, ان کے دکھ درد کا خیال کرو. اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کی عزت کریں, ان کا ادب کریں, اور ان کی خدمت کو عبادت سمجھیں. اسی طرح شوہر کے جو گھر والے ہوتے ہیں, ساس سسر اور عورت, چونکہ اب سسرال اس کا گھر ہو جاتا ہے, تو اب یہ نہیں ہے کہ بھائی ساس سسر کی خدمت شریعت نے رکھی نہیں ہے, بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت کرنا نہیں ہے. لیکن بھائی یہ تو ہے حق ضابطہ. ہمارے حضرت فرماتے تھے دو حق ہیں, ایک حق ضابطہ اور ایک حق رابطہ. تو حق ضابطہ تو یہ ہے بے شک کہ بھائی تمہارے ذمے ساس سسر کی خدمت نہیں ہے تو نہیں کرو, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن حق رابطہ یہ ہے کہ تم ان کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھو, ورنہ تو تم محروم رہ جاؤ گی. تم اگر ساس سسر کو ساس سسر سمجھو گی اور اپنی ذمہ داری نہیں سمجھو گی تو تم محروم رہ جاؤ گی, کیونکہ اگر تم اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی تو تم جنت کما رہی ہوتی ان کی خدمت کر کے. لیکن اب کیونکہ تمہارے ماں باپ یہاں نہیں ہیں, تمہارے شوہر کے جو ماں باپ ہیں وہ تم ان کو اپنے ماں باپ سمجھ کے خدمت کرو, انشاءاللہ تعالی تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت آئے گھر میں نکاح کر کے تو اس کو سارے گھر کی خادمہ بنا دیا جائے, جیٹ دیوروں کے کپڑے دھونا, کھانے پکانا, یہ کرنا وہ کرنا, اس کو بالکل ہی نوکرانی بنا کے رکھ دینا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. جو لوگ عورتوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں بہت ہی ان کا انجام دنیا ہی میں وہ اس کی سزا بھگت لیں گے, دنیا میں بھی وہ چین سے نہیں رہ سکتے. بہرحال وہ عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے اور زبان درازی نہ کرے, اور ان کے جیسا بھی وہ کام کہیں اگر خلاف شریعت نہ ہو اپنے نفس کو مارے, اپنے نفس کو پابند بنائے کہ بھائی ٹھیک ہے میرے شوہر کی یہی مرضی ہے, میں یہی کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو اس طرح سے جو ہے معاملہ محبت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور چین اور راحت کے ساتھ چلتا رہتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک حاکم ہوگا اور دوسرا محکوم ہوگا، تو محکوم کی طرح چلے گا تو سلطنت پوری چلتی رہتی ہے آرام سے. اور اگر سب بڑے بننا چاہیں کہ وہ کہے گا میں بھی وزیر اعظم بنوں گا، وہ کہے گا میں وزیر اعظم بنوں گا، چار چھ وزیر اعظم ہو گئے ملک کے، تو ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ لہٰذا نظام جب ہی چل سکتا ہے جب ایک بڑے کے تابع ہوں، سب آدمی ایک کو اپنا بڑا بنا لیں. تو بڑوں کے پیچھے چلو، بڑوں کی اطاعت کرو اور ان کی فرما برداری کرو اور ان کا ادب کرو. بڑوں کا ادب بھی آج کل نہیں ہے، چھوٹے بڑوں کے آگے چل رہے ہیں، آگے چلے چلے جاتے ہیں، پیر کو چل کے چلے جاتے ہیں. یہ کہاں کون سا دین ہے، کون سی انسانیت ہے کہ ایک بوڑھا آدمی چل رہا ہے، اس کے اچانک اس کے سامنے سے اور جوان لڑکا چلتا ہوا چلا جاتا ہے، بیچارہ اس کو رکنا پڑتا ہے. جیسے آج کل موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں، رکشے چلا رہے ہیں، کیا اچانک گاڑی کے آگے آ جاتے ہیں. اب گاڑی والا بیچارہ جز بز کر رہا ہے، وہ چلے یہ جا وہ جا، ہوا کتنا ہو جاتے ہیں. ایسے ہی پیدل چلنے میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو یہ بڑی بری چیزیں ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ادب بہت بڑی چیز ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ طرق العشق کلھا ادب، کہ ادب کا ادب عشق کا راستہ، اللہ کا راستہ سراسر ادب ہی ادب ہے. اگر ادب نہیں تو فضل رب سے محروم ہو جائے گا. بے ادب محروم مندز فضل رب، یا فضل رب سے محروم ہو جاتا ہے بے ادب آدمی. اے خدا جوئیں توفیق ادب، اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں ادب کی، کہ آپ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب دے دیجیے. اور بڑوں میں ظاہر ہے اولاد کے لیے ماں باپ ہیں، تو بیوی کے لیے شوہر ہے، بچوں کے لیے ماں باپ ہیں، اسی طرح تمام بڑے ان کا ادب، علماء کا ادب، اہل اللہ کا ادب، یہ سب ادب اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں پورے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے بھائی، دنیا تو ایک گناہگار کی بھی گزر جائے گی زندگی، اور ایک مسلمان کی، صالح کی، اللہ والے کی بھی زندگی گزر جاتی ہے. لیکن تھوڑا سا غور ہم کر لیں کہ کامیاب کون جائے گا، کون کامیاب ہوگا؟ جو وہ صرف اور صرف وہ شخص جو اللہ اور رسول کے راستے پر چلا. تو ہم کیوں نہ کامیابی کے راستے کو اختیار کر لیں؟ کیوں نہیں کرتے ہم کامیابی کے راستے کو اختیار؟ کیوں ہم اہل اللہ کی صحبت میں نہیں رہتے؟ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے نہیں رہتے ہیں ہم، کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا نہیں رہتے ہیں ہم، کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا؟ کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا، ادھر بیٹھ کے گپے مار لیں، ادھر بیٹھ کے غیبتیں کر لیں، ادھر بیٹھ کے یارانہ لگا لیا، ادھر فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے، یہ کھا لیا وہ پی لیا، راتیں جاگ رہے ہیں اور موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، کیبلوں میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر صبح پڑھ کے سو گئے. فجر کی نماز جیسے ہی اذان شروع ہوئی شیطان آ گیا تبکی دینے کے لیے، بس گناہ تو بہت کر لیے، اب پلس والے گناہ کرو، یعنی عبادتیں چھوڑو، فرض نماز کو چھوڑ دو. بے برکتیاں، مصیبتیں، حادثے، پریشانیاں، رزق کی تنگیاں، کیا نہیں ہے فجر کی نماز چھوڑنے والے کے لیے. کتنا بڑا عذاب ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز اٹھ کر پڑھ لی جماعت کے ساتھ، اس کے ہاتھ میں گویا ایمان کا جھنڈا ہے. اور جس شخص نے فجر کی نماز کو ضائع کر دیا اور پھر اٹھنے کے بعد یہ بھی نہیں کہ توبہ و استغفار کرے بلکہ سیدھا اپنے کام پہ چلا گیا، تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے. وہ لشکر لے جا رہا ہے، شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں، لشکر شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے. مگر یہ حال ہم لوگوں کا ہو رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی یقین بھی نہیں ہے، اس کی اہمیت بھی نہیں ہے، اور اس کی فکر بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پورے پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں پورے پورے گناہوں سے بچنے کی، اور خاص طور سے جتنی بھیانک یہ چیز ہے، جتنی بھیانک میرے دوست اور عزیزوں، جو ہم غیروں کی نقالی میں ان کے جیسا لباس، ان کے جیسا ہیئر اسٹائل، ان کے جیسے بول چال، ان کے جیسے طور طریقے، اور اپنی تقریبات میں، غمی میں اور خوشی میں ان کے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، خدا کی قسم یہ بڑی بھیانک چیزیں ہیں، یہ کفر تک لے جانے والی چیزیں ہیں، اور بہت ہی اللہ کی ناراضگی مول لینے والی چیز ہے. کہ جب ہم نے تم کو ایک بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا دیا، قیامت کے دن حجت قائم ہوگی کہ ہم نے تمہیں بہترین نمونہ دیا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دنیا میں بھیج کر، اور آپ نے، میرے حبیب نے تم تک دین پہنچانے کے لیے کتنی کتنی مجاہدے اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، تم کو اس کا ذرا خیال نہیں، تم کو ذرا مروت نہیں آئی، بے غیرت ہو، تمہیں ذرا غیرت نہیں آئی کہ میرا نبی سردار الانبیاء ہوتے ہوئے سب سے زیادہ میری محبوب ہستی نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں جس دین کے لیے ظالم ہو تم، اس دین کو چھوڑ کر میرے دشمنوں کے طریقے اختیار کرتے ہو، تم برتھ ڈے پارٹیاں مناتے ہو، تم گانے بجانے کرتے ہو، تم جو ہے یہ پتلونے اور چست پتلونے اور نیکنے اور چڈیاں ننگے ہوئے چلے جا رہے ہو ان کی نقلوں کے اندر، خدا کی قسم میں میری نظر میں اس سے بھیانک چیز اس وقت مسلمانوں پر کوئی مسلط نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیروں کے طریقے سے 100% حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں پورے پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اعمال کو عین سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض معجزات میں فرمایا کہ اور جیسے جلالین میں جس کو کمالین میں نسائی و ابن حریر و بزار کی طرف منسوب کیا ہے، نقل کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس دعوت اسلام کے لیے آپ نے کسی کو بھیجا، اس نے آپ کی اور حق تعالی کی شان میں گستاخانہ کہا کہ رسول اللہ کون ہوتے ہیں صلی اللہ، اللہ کیسا ہوتا ہے، یعنی غرور سے اور تکبر سے گستاخی سے کہا، سونے کا یا چاندی کا یا تانبے کا، مان اس پر بجلی گری اور اس کی کھوپڑی اڑا دی گئی۔ اس واقعے میں آپ کی شان میں گستاخی کرنے کو بھی ظاہر ہے کہ دخل ہے، اس اعتبار سے ظہور ہے معجزے کا سائقہ میں، یعنی بجلی کڑکنے میں، کہ جو کائنات جوس ہے۔ ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا، سو آپ بعض اطراف مکہ کی طرف نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، سو جو پہاڑ یا درخت سامنے آتا وہ یہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پہاڑ جمادات ہیں اور درخت نباتات ہیں، سو دونوں میں ظہور معجزے کا ہوا۔ اور صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے وقت ایک ستون مسجد پر کے چھوارے کے درخت کا تھا تکیہ لگا لیتے تھے، جب ممبر بنا تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ پڑھنا شروع کیا، یکبارگی وہ ستون چھوارے کا چلا کے اس زور زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ پھٹ جاوے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اترے اور اس ستون کو اپنے بدن مبارک سے چمٹا لیا، سو وہ ستون ہچکیاں لینے لگا جس طرح وہ لڑکا جو رونے سے چپ کرایا جاتا ہے ہچکیاں لیتا ہے، یہاں تک کہ تھم گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ ذکر سنا کرتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ یہ ستون باعتبار اصلی حالت کے نباتات سے ہے اور باعتبار موجودہ حالت کے جمادات سے ہے، بس اس معجزے کو دونوں قسموں سے تعلق ہوا، اور اس گریے میں جو جس طرح مفارقت ذکر کو دخل ہے، اسی طرح مفارقت ذاکر یعنی ذات مقدس نبویہ کو، ورنہ سینے سے لگانے سے خاموش نہ ہو جاتا، بس اس حیثیت سے یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ برکات سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں پورے پورے دین، پورا پورا دین عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم نادان ہیں، ہم بہت بہت جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بہت نقصان میں ہیں، اے اللہ ہماری عقلوں کو درست کر دے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں فہم سلیم عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو دین عطا فرما دے، ہم کو بھی دین عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو بھی دین عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو بھی دین عطا فرما دے۔ اے اللہ دین کی قیمت ہمیں سمجھا دے، ہم نادان ہیں، نا سمجھ ہیں، ہم گوبر اور پیخانے کو قیمتی سمجھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ ہم جہنم میں جا گریں۔ اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں صحیح راستہ عطا فرما دے، دنیا تھوڑے دن کی ہے، اے اللہ اس میں ہمیں پابند رہنے کا کتنا کتنا بڑا انعام، چھوٹے چھوٹے اعمال پر آپ نے کتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں، لیکن ہم سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں ہے، ہم کافروں کی نقالی میں اتنے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ننگے ہوئے جا رہے ہیں، جہالت کے کاموں میں ہم مبتلا ہوئے چلے جا رہے ہیں، ایمان ہمارا ٹمٹما رہا ہے، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ اس سے قبل کہ ہم جہنمی ہو جائیں اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ ہمیں جہنم سے حفاظت نصیب فرما دیجیے، جہنمی اعمال سے، جہنم والوں کے اعمال سے، جہنم والوں کی نقلوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارا کوئی موقع غیروں کے طریقے سے خالی نہیں ہے، اے اللہ ہم پر رحم کھائیے، اے اللہ آپ نے ہمیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا تھا، اے اللہ آپ نے تو ہمیں جنت میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا تھا، اے اللہ شیطان کی پیروی کے لیے تو ہمیں پیدا نہیں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا، تو اے اللہ آپ ہم پر رحم بھی کھائیے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری عقلوں کو درست کر دیجئے، اے اللہ ہماری عقلوں کو فہم عطا فرما دیجئے، عقل سلیم عطا فرما دیجئے، فہم سلیم عطا فرما دیجئے، قلب سلیم عطا فرما دیجئے، نفس و شیطان کے ہاتھوں ہمیں روتا پٹتا نہ چھوڑیے، ذلیل ذلیل نہ ہونے دیجئے، یہ تو ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کے درپے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت کب جوش آئے گی، کب مسلمانوں پر آپ رحم کھائیں گے، اے اللہ کب آپ کی رحمت جوش آئے گی کہ اللہ ان کا کافرانہ طریقوں کو، کفر کے طریقوں کو چھوڑ دیں، اور اے اللہ آپ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے طریقوں کو اپنا کر ہم بھی پیارے ہو جائیں، ورنہ ہم تو جانور ہوئے جا رہے ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم کھائیے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم کھائیے، اے اللہ ہم کو صحیح راستے پر چلا دیجئے، اے اللہ سچے راستے پر چلا دیجئے، اپنے پیاروں کے راستے پر چلا دیجئے، سیدھے اور صاف ستھرے اور پاکیزہ راستے پر ہمیں چلا دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور شرف قبول عطا فرما دیجئے، ہم سب کو دین کی دولت سے نوازش فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی رحمت کا سایہ جس پر ہو اے اللہ اس سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو لے لیجئے، اے اللہ اپنی ذات عالی سے ہم سب کو چپکا لیجئے، اور اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے، اے اللہ ارادہ فرما لیجئے آپ کہ اب ہمیں اپنا بنا ہی لینا ہے، اے اللہ ہم آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کے رہیں گے، کسی اور کے تو ہم ہیں نہیں، لیکن نفس و شیطان کے چکر میں آ کے اے اللہ ہم آپ سے بے وفائی کر جاتے ہیں، اے اللہ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں، اے اللہ ہمیں بے وفائی سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ اپنا وفادار بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجئے کہ ہم جان بھی دے دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں، اے اللہ آپ کی نافرمانی ہمیں موت سے زیادہ بدتر معلوم ہو، اے اللہ آپ کی نافرمانی سے اے اللہ ہمیں موت زیادہ عزیز ہو، اے اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں پاکیزہ اور اپنے دوستوں والی حیات نصیب فرمائیے، گندی غلیظ گناہوں والی، کافروں کے طریقوں والی، نالائقوں کے جاہلوں کے طریقوں والی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری زندگی کو کہ ایک ایک لمحے کو اے اللہ سنتوں سے مزین فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین فرما، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، يا الله ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو روزی کی تنگی میں ہے اللہ ان کو آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما، اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنی مہربانی سے ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہیں ان کو آپس میں پیار محبت نصیب فرما، دین والی دیندار والی زندگی عطا فرما، اے اللہ دین سے بھرپور زندگی عطا فرما، اے اللہ خوشیوں والی حیات نصیب فرما، غموں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقاصد حسنہ ہوں اے اللہ ان کو اپنے فضل سے اپنی قدرت سے پورا فرما، اے اللہ جو بھائی تنگی میں مبتلا ہو ان کو فراخی نصیب فرما، اے اللہ مشکلات میں آسانی پیدا فرما، تنگی میں فراخی پیدا فرما، اے اللہ مصیبت میں عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مقاصد حسنہ میں ہم کو بامراد فرما، ہم سب کو جذب فرما لے، اور اے مالک کریم مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، لہذا اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار،
وصلى الله على النبي الأمي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين آمين برحمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.